بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
آج 12 اگست 2017 اور اسلامی تاریخ 19 ذی القعدہ 1438 ہجری ہے.
اس وقت ہم آپ کی خدمت میں ناول پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حاضر ہوئے ہیں. یہ ناول مصنفہ عمیرہ احمد نے تحریر کیا ہے اور آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0306-787-8222 0306-787-8222 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org www.qurtaba.org. آئیے ناول کے پارٹ نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں. اس کتاب کی عقبی جانب عمیرہ احمد کا تعارف کچھ یوں ہے. عمیرہ احمد مرے کالج سیالکوٹ سے انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد کچھ عرصہ آرمی پبلک کالج سیالکوٹ کے کیمبرج ونگ سے منسلک رہیں. انہوں نے اپنے تحریری سفر کا آغاز مختلف ڈائجسٹوں سے کیا اور اس وقت وہ ٹی وی کے لیے بھی لکھ رہی ہیں. مختلف چینلز پر چلنے والے ان کے 3 سیریلز وجود لا ریب، لا حاصل اور امر بیل لکس ایوارڈ سمیت مختلف ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. ان کی 3 ٹیلی فلمز سودا، ہے لو زندگی اور دربار دل بھی مختلف فیسٹیولز میں انعامات حاصل کر چکی ہیں. متعدد سیریلز اور ناولز پر کام جاری ہے. کتابیں 1 میری ذات ذرائع بے نشان، 2 لا حاصل، 3 ایمان امید اور محبت، 4 حاصل، 5 زندگی گلزار ہے، 6 سحر ایک استارہ ہے، 7 میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے، 8 امر بیل، 9 دربار دل، 10 ہم کہاں کے سچے تھے، 11 تھوڑا سا آسماں، 12 من و سلوا، 13 واپسی، 14 حسنہ اور حسن آرا، 15 حرف سے لفظ تک، 16 میرے 50 پسندیدہ سین. یہ ناول سن 2005 میں پہلی مرتبہ کتابی صورت میں شائع ہوا. اس کے انتساب میں مصنفہ لکھتی ہیں ورفعنا لک ذکرک اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا. پارہ 30 سورہ الم نشرح آیت 4 میرے ہاتھوں سے اور میرے ہوٹوں سے خوشبو جاتی نہیں کہ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. فہرست اس کتاب کی فہرست 10 ابواب پر مشتمل ہے
اور کل صفحات 525 ہیں.
پیش لفظ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، آپ سب کی زندگی میں آنے والے اس موڑ کے لیے جب روشنی یا تاریکی کے انتخاب کا فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ہم چاہیں تو اس راستے پر قدم بڑھا دیں جو روشن ہے اور چاہیں تو تاریکی میں داخل ہو جائیں. روشنی میں ہوتے ہوئے بھی انسان کو آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں. اگر وہ ٹھوکر کھائے بغیر زندگی کا سفر طے کرنا چاہتا ہے تو تاریکی میں داخل ہونے کے بعد آنکھیں کھلی رکھیں یا بند، کوئی فرق نہیں پڑتا. تاریکی ٹھوکروں کو ہماری زندگی کا مقدر بنا دیتی ہے، مگر بعض دفعہ تاریکی میں قدم دھرنے کے بعد ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی انسان کو پچھتاوا ہونے لگتا ہے. وہ واپس اس موڑ پر آنا چاہتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا. تب صرف ایک چیز اس کی مدد کر سکتی ہے، کوئی آواز جو رہنمائی کا کام کرے اور انسان اطاعت کے علاوہ کچھ نہ کرے. پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم وہی آواز ہے جو انسان کو تاریکی سے روشنی تک لا سکتی ہے اور لاتی ہے. اگر انسان روشنی چاہے تو اور یقیناً ہدایت انہی کو دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں. آئیے ایک بار پھر پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں. عمیرہ احمد umairaahmad@yahoo.com umairaahmed@yahoo.com. بار باب نمبر ایک. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بال پوائنٹ ہونٹوں میں لبائے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی. بہت مشکل ہے سوال کا جواب دینا. کیوں مشکل ہے؟ جویریا نے اس سے پوچھا. کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش ہی میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا. وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی. ایف ایس سی کلاسز میں آج ان کا آٹھواں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں اپنے فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھی. نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریا نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ؟ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی. پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا. پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے. جویریا نے گردن ہلائی. اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو، امامہ نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، وہ بڑبڑائی، ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، اس نے کہا. کیوں؟ جویریا ہنسی. بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے، کم سے کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں. اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی، اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا. اچھا اور؟ جویریا نے کہا. اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ. میں چاہتی ہوں جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہو. اسے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا. اچھا اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکیں تو؟ جویریا نے کہا. آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آؤں گی. پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے. پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، یہ میرا خواب ہے. اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا یا بھلایا جا سکتا ہے؟ امپاسبل. امامہ نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ منہ میں ڈالا. زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر تم کیا کرو گی، کیسے ریئیکٹ کرو گی؟ امامہ اب سوچ میں پڑ گئی. پہلے تو میں بہت روؤں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی. جویریا بے اختیار ہنسی. اور ابھی کچھ دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو، اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی. ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سارے پلانز ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی رہے گا کیا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی، تم یہی سمجھ لو. تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں. تم کہہ سکتی ہو اچھا اور اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکیں تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبی موت؟ جویریا نے بڑی دلچسپی سے پوچھا. طبی موت ہی مروں گی، خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی، امامہ نے لاپرواہی سے کہا. اور اگر تمہیں طبی موت آ نہ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلد نہ آئی تو پھر تو تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی. نہیں، مجھے پتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر بہت جلد مر جاؤں گی، مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں تو زندہ رہ ہی نہیں سکوں گی. وہ یقین سے بولی. تم جس قدر خوش مزاج ہو، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی. لکس فنی، جویریا نے اس بار اس کو مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا. رہنے دو. کیوں رہنے دوں؟ بتاؤ نا، تمہیں برا لگے گا، جویریا نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا. امامہ نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا. مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریا خاموش رہی. ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ امامہ نے اپنا سوال دہرایا. بری لگے گی، جویریا نے مدھم آواز میں کہا. آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پر برا مانوں گی؟ امامہ نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا. کہیں تمہاری یہ خواہش تو نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو اچانک یاد آیا. جویریا ہنس دی. نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا. پہلیاں بجھوانا چھوڑو اور مجھے بتاؤ. امامہ نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی. امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا وعدہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہوگی, بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں. جویریہ نے کہا اچھا میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کسی بہت اہم چیز سے ہے. رائٹ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. جویریہ نے سر ہلایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ میں. وہ بات کرتے کرتے رک گئی. مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی. بتا دو جویریہ پلیز. اب تو مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو رہا ہے. اس نے منت کی. وہ کچھ دیر سوچتی رہی. امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا. میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے, اور اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو میں برا نہیں مانوں گی. امامہ نے سنجیدگی سے کہا. جویریہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا. وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی. جویریہ مسکرائی. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم. جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی. امامہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا. وہ شاکڈ تھی یا حیرت زدہ جویریہ اندازہ نہیں کر سکی, مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر اندازے کے برعکس تھے. میں نے تم سے کہا تھا نا تم برا مانو گی. جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی. مویز حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دوہرا ہو گیا. اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے. اس کے سامنے کھڑے 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستین سے اپنی ناک سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے مویز کی ٹانگ پر دے مارا. مویز کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ اس بار سیدھا ہو گیا. کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اب بغیر کسی لحاظ اور مربت کے اسے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو مویز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا. اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ 3rd جھگڑا تھا اور 3 بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا. مویز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے تھے. ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب سے کچھ پہلے تک صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک ہی محدود رہتا تھا, مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھاپائی پر بھی اتر آئے تھے. آج بھی یہی ہوا تھا. وہ دونوں اسکول سے اکٹھے واپس آئے تھے اور گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی درستی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کر نکالا جب مویز اپنا بیگ نکال رہا تھا. بیگ کھینچتے ہوئے مویز کے ہاتھ کو بری طرح رگڑ آئی. مویز بری طرح تل ملایا. تم اندھے ہو چکے ہو؟ وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا. مویز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. مویز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی. وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا آیا. اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا. اس کے قریب پہنچتے ہوئے مویز ایک بار پھر دہاڑا. اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا. نکالوں گا. تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑ دو گے؟ اتنی ہمت ہے؟ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے. مویز اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے سر اٹھنے پر مجبور کر دیا. نہیں تم مجھے ابھی بتاؤ. اس نے مویز کا بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا. مویز کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا. ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے مویز کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری. جواباً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا جو اس کی ناک پر لگا. اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا. اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی. اس نے مویز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی. مویز نے جواباً اس کی شرٹ کو کالر سے کھینچا. اسے شرٹ کے پھٹنے کی آواز آئی. اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا. اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی. ٹھہرو میں تمہیں اب تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں. مویز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک ریکٹ کو اٹھا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی, مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا. اس نے پوری قوت سے گھما کر اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس ریکٹ کو مویز کے پیٹ میں مارا کہ وہ سنبھل یا خود کو بچا بھی نہیں سکا. اس نے یکے بعد دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دیے. اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا. کیا تکلیف ہے تم دونوں کو, گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو. اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا تھا. اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنے سے بڑے بھائی کو مارتے ہوئے؟ اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پڑے ریکٹ پر گئی. نہیں آتی, اسے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معیز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سہلا رہا تھا۔ شیور، وائی ناٹ، ہاں کیوں نہیں، ایک عجیب سے مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے معیز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا، ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں آتا، تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ معیز کو اشتعال آ گیا، تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہے۔ وہ اس غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ مسز سمانتھا ریچرڈز نے دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر میں سے سمانتھا کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بیولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھی اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں سفارت خانے سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہیں۔ اپنے سے پہلے بیولوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈائیگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتھا ریچرڈز سے اس کی نظریں ملی۔ مسز سمانتھا ریچرڈز مسکرائیں اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھی جو اب اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتھا ریچرڈز نے توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈینٹس پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا، مگر صرف دو منٹ کے بعد انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئیں۔ بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز سمانتھا ریچرڈز مسکرائیں نہیں بلکہ قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضی نمودار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئی، اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار اس لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز سمانتھا ریچرڈز کو ناگواری سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز سمانتھا ریچرڈز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نتھنگ، یک لفظی جواب آیا۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا کہ سمانتھا ریچرڈز نے یک دم ہاتھ میں پکڑا ہوا مار کر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیبل کرو، انہوں نے اسفنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ کے بعد دیگر لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈینٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ سمانتھا ریچرڈز کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مار کر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈز کے بعد اسے مار کر پر کیپ لگا کر اسے میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں سمانتھا ریچرڈز نے اچھالا تھا، اور سمانتھا ریچرڈز کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز ریچرڈز نے اسے مار کر اچھالتے ہی اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائی جانے والی اس لیبلڈ ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھی جسے بنانے میں انہوں نے 10 منٹ لیے تھے، اور وہ ان کی ڈائیگرام سے زیادہ اچھی تھی۔ وہ کہیں بھی معمولی سی غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکی۔ کچھ خفیف سی ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو، وسیم نے دروازے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ ابھی تو 10 بجے ہیں. وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا. بس نیند آ رہی تھی مجھے. وہ بیڈ پر بیٹھ گئی. وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا. تم رو رہی تھی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا. امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی. نہیں رو نہیں رہی تھی, بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا. امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی. وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی. کہیں بخار تو نہیں ہے؟ اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا. بخار تو نہیں ہے, پھر تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی؟ میں لے چکی ہوں. اچھا تم سو جاؤ, میں باتیں کرنے آیا تھا, مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے. وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی, وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کر لیا. بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا. وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. تیرہ سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا جب طیبہ نے اندر جھانکا. بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضی کے عالم میں اندر چلی آئیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا. ٹی وی دیکھ رہا ہوں. اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں. ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فار گاڈ سیک, تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا. سو واٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا. سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے, نہ کہ یہاں اس بےہودہ شو کے سامنے. طیبہ نے ڈانٹا. مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں, آپ سامنے سے ہٹ جائیں. اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی. پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو, طیبہ نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا. نہ میں یہاں سے اٹھوں گا نہ اندر جا کر پڑھوں گا, میری اسٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں. اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی اسٹڈیز کی تو اس وقت تم یہاں بیٹھے ہوتے. اسٹیپ اسائڈ, اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا. آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں. طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی. ابھی بات کر لیں, کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کر لی ہے, تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہے, تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا. طیبہ نے یکدم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا. میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو. میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں, اس لیے یہ 3rd کلاس قسم کے جملے مجھ سے مت بولا کریں. ایگزام ہو رہے ہیں, اسٹڈیز پر دھیان دو, اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے. میں تمہارے فادر سے بات کروں گی. واٹ ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے میں سوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا. طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی. فلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی. پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈینٹس کتابیں, نوٹس اور نوٹ بکس پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے. ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا. فلومینا فرانس کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا. پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار بازار ٹھہری. 25 اسٹوڈینٹس میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا. ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا. اپنے 7 سالہ کریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا. 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ایم سی کیوز پر مبنی آبجیکٹو پیپر تھمایا. 30 منٹ کے بعد اسے وہ پیپر ان سے لے لینا تھا. 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دیکھا. اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈینٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانسس کی طرف جا رہا تھا. فلومینا فرانسس کے لیے یہ بھی نیا سین نہیں تھا, وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھی. 30 منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا. پیپر کو دوبارہ دیکھ لو, انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا. وہ جانتی تھی اس کا جواب کیا ہوگا. میں دیکھ چکا ہوں. وہ اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر لے جا کر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر بازو سینے پر لپیٹ کر بیٹھ جاتا انہیں یاد نہیں تھا کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ تسلیم کرتی تھیں کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ان کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم، اگر میں یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں تم یہ پیپر 10 منٹ میں کرو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومینا فرانسس نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ 0۔ سلمہ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے اماما، تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھیں تمہیں۔ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھیں، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اسی کے لیے خریدا ہے۔ کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی، کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمہ کو لگا جیسے وہ ایک دم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی، کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے امامہ کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو۔ وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھیں، اور ہاشم ان سے زیادہ، مگر پچھلے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھیں امامہ اسجد کو پسند کرتی ہے، اور صرف وہ ہی نہیں، اسجد کو کوئی بھی پسند کر سکتا تھا، وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا جیسے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلمہ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی، وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بڑی دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھی، ایک بیٹی کی بھی شادی کر چکی تھی، جبکہ 2 بیٹے اور امامہ غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمہ نے گہری سانس لیتے ہوئے امامہ سے نظریں ہٹا لی۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھیں، اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اس پر اسی طرح مرکوز رہتی۔ پتا نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا ہے، جو بھی کام اس کے ذمے لگاؤ بس بھول ہی جاؤ۔ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا، جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھی، بڑبڑاتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل گئیں۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی، نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے، جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے، اور وہاں وہ مختلف لڑکیوں پر آوازیں کستے رہے تھے۔ ابھی بائک پر سوار اب مختلف سڑکوں پر چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے، جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 12:15 پر وہ جم خانہ کے باہر موجود تھے، جہاں پارکنگ لاٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے، کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانہ کے ممبر تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:55 ہو رہے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھیں، اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کے ایک مظاہرے کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھی، اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی، جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا، اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آئے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیچ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ بارہ بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں اور ٹھیک 12 بجے لائٹس یکدم دوبارہ آن کر دی گئیں۔ اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے کہکہوں اور چیخوں میں بدل گئی تھی۔ چند سیکنڈز پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہیں لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری طاقت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈ اسکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ اسکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا۔ صفحہ نمبر 21 پر یہ پارٹ ختم ہوا۔ پارٹ نمبر 2 اگلے ریکارڈ میں سنیے۔ Thank you.